السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے شہر کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد کی ایک مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں امام مسجد سمیت 3 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ 2 درجن سے زائد زخمی ہوئے ہیں. اور کابل کی ایک پرہجوم مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران بم دھماکہ ہوا، جس میں امام مسجد سمیت متعدد نمازی موت کے منہ میں چلے گئے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک اعلی عسکری کمانڈر ذاکر موسیٰ کے فوج کے ساتھ ایک جھڑپ کے دوران مارے جانے کے بعد بڑھتے ہوئے تناؤ اور کئی مقامات پر لوگوں کی طرف سے مظاہرے کیے جانے کے بعد جمعے کو حساس علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے. بھارت میں الیکشن کمیشن نے لوک سبھا کے انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی حلیف جماعتوں کو 354 نشستیں حاصل ہوئی ہیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد دی ہے. اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے اپنے ایرانی ہم منصب جواد ظریف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اسلام آباد مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کو کم کرنے اور امن و سلامتی کو یقینی بنانے کی اپنی کوششیں جاری رکھے گا. قومی احتساب بیورو نے نجی ٹی وی چینل نیوز 1 پر چیئرمین نیب سے متعلق نشر ہونے والی خبر کی تردید کرتے ہوئے اسے من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی قرار دیا ہے. برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے نے بریگزٹ معاہدے کے معاملے پر اپنی ناکامی تسلیم کرتے ہوئے 7 جون کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. اور امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی تنازع سے نقصان اٹھانے والے امریکی کسانوں کی مدد کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے $16 ارب کے امدادی پیکج کا وعدہ کیا ہے. یہ تین شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے شہر کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد کی ایک مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں امام مسجد سمیت 3 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ 2 درجن سے زائد زخمی ہیں. ڈی آئی جی کوئٹہ عبد الرزاق چیمہ کے مطابق کوئٹہ کے رہائشی علاقے پشتون آباد میں رحمانیہ مسجد کے اندر نماز جمعہ سے قبل محراب کے قریب رکھے گئے دیسی ساختہ بارودی مواد میں زوردار دھماکہ ہوا، جس سے 3 افراد موت کے منہ میں چلے گئے اور 15 سے زائد زخمی ہو گئے. دھماکے کے بعد پولیس، ایف سی اور دیگر اداروں کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. عین شاہد مطیع اللہ نے بتایا کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے لوگ مسجد کے اندر آ رہے تھے، جبکہ امام مسجد جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران زوردار دھماکہ ہو گیا. اس خبر کی مکمل تفصیل کچھ دیر کے بعد ایک رپورٹ میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی. کابل کی ایک پرہجوم مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں امام مسجد سمیت متعدد نمازی موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. وزارت دفاع اور افغان دارالحکومت کے رہائشیوں نے بتایا ہے کہ مولوی سمیع اللہ ریحان جماعت کی امامت کر رہے تھے جب یہ دھماکہ ہوا. حملے میں 16 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے. فوری طور پر کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، جس کے متعلق خیال ہے کہ اس کا نشانہ امام ریحان تھے، جو افغان حکومت کے کٹر حامی تھے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک اعلی عسکری کمانڈر ذاکر موسیٰ کے فوج کے ساتھ ایک جھڑپ کے دوران مارے جانے کے بعد بڑھتے ہوئے تناؤ اور کئی مقامات پر لوگوں کی طرف سے مظاہرے کیے جانے کے بعد جمعے کو حساس علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے. اس دوران شورش زدہ ریاست کے ترال علاقے میں ہزاروں افراد نے عسکری کمانڈر کی تدفین میں شرکت کی. ذاکر موسیٰ بھارت کو انتہائی مطلوب افراد میں شامل تھے. وہ بھارت میں القاعدہ کی شاخ انصار غزوت الہند کے سربراہ تھے. اس بارے میں بھی سری نگر سے یوسف جمیل نے ایک تفصیلی رپورٹ بھیجی ہے، جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. بھارت میں الیکشن کمیشن نے لوک سبھا کے انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی حلیف جماعتوں کو 354 نشستیں حاصل ہوئی ہیں۔ کانگریس کو لوک سبھا کی 90 جبکہ دیگر جماعتوں کو 98 نشستیں ملی ہیں۔ واضح برتری حاصل ہونے کے بعد وزیراعظم نریندر مودی نے حکومت سازی کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے اور اس ضمن میں دارالحکومت نئی دہلی میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ بی جے پی نے انفرادی طور پر 303 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اس سے قبل صرف انڈین نیشنل کانگریس ہی لوک سبھا کے انتخابات میں اتنی نشستیں حاصل کر پائی تھی۔ بی جے پی کے صدر امیت شاہ نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس 25 اور 26 مئی کو نئی دہلی میں طلب کیا ہے، جس میں تمام 9 منتخب اراکین کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی توقع ظاہر کی ہے، جس کے جواب میں نریندر مودی نے عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ خطے میں امن کو ترجیح دی ہے۔ پاکستان کے ایوان زیریں قومی اسمبلی کے اراکین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کی پاکستان سے متعلق پالیسی کے پیش نظر اس بات کا امکان کم ہے کہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان بات چیت کے سلسلے کو فوری طور پر شروع کیا جا سکے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے اپنے ایرانی ہم منصب جواد ظریف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اسلام آباد مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کو کم کرنے اور امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بات پاکستان اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت کے دوران کہی۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کی، جبکہ ایرانی وفد کی قیادت ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ ایران کشیدگی کی وجہ سے مشرق وسطی کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات میں دو طرفہ امور، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ مذاکرات میں وزیراعظم عمران خان کے حالیہ دورہ ایران کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے معاملات پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور دو طرفہ تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ قبل ازیں ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان، مسلح افواج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر سے بھی ملاقات کی۔ قومی احتساب بیورو نیب نے نجی ٹی وی چینل نیوز ون پر چیئرمین نیب سے متعلق نشر ہونے والی خبر کی تردید کرتے ہوئے اسے من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی قرار دیا ہے۔ نیوز ون نے جمعرات کو چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی مبینہ طور پر ایک خاتون کے ساتھ ٹیلی فون پر متنازعہ گفتگو اور دفتر میں ملاقات کی ویڈیو نشر کی تھی۔ تاہم اس ویڈیو کے نشر کرنے کے کچھ ہی دیر بعد نیوز چینل نے اپنے اس اقدام پر چیئرمین نیب سے معذرت کرتے ہوئے خبر کو ہٹا لیا تھا، لیکن اس دوران یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ وزیراعظم عمران خان نے یہ خبر نشر ہونے کے بعد اپنے مشیر برائے میڈیا طاہر خان کو بھی برطرف کر دیا ہے، جو نیوز ون چینل کے مالک بھی ہیں۔ چینل کی معذرت کے بعد ترجمان نیب نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں ترجمان نے کہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا چیئرمین نیب کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے وزیراعظم تھریسا مے نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنی جماعت میں بغاوت اور بڑے پیمانے پر وزراء کے استعفے کی دھمکیوں کے بعد مے نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ اس وقت تک وزیراعظم رہیں گی جب تک کنزرویٹو پارٹی اپنا نیا لیڈر منتخب نہیں کر لیتی اور وہ آئندہ ماہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے تک ملک کی سربراہ رہیں گی۔ برطانیہ کی یورپ یونین کی رکنیت پر پارٹی میں تقسیم کا تھریسا مے تیسرا شکار ہیں۔ اس سے پہلے مارگریٹ تھیچر اور ڈیوڈ کیمرون بھی اس کا نشانہ بن چکے ہیں۔ پارٹی کے ارکان اور تجزیہ کاروں کی رائے کے مطابق تھریسا مے کی روانگی کے باوجود یہ واضح نہیں ہے کہ برطانیہ کن شرائط پر اور کب یورپی یونین کو چھوڑے گا۔ ان کے پیشرو کو انہی مسائل کا سامنا ہوگا جو تھریسا مے کو تھا۔ امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی تنازع سے نقصان اٹھانے والے امریکی کسانوں کی مدد کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے $16 ارب کے امدادی پیکج کا وعدہ کیا ہے تاکہ ان کے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو خبر دی کہ پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں جمعے کو ایک مسجد کے اندر ہونے والے دھماکے میں امام مسجد سمیت 3 افراد موت کے منہ میں چلے گئے اور 2 درجن سے زائد زخمی ہو گئے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ اس کی تفصیل بتائیں گے.
بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں ایک مسجد کے اندر ہونے والے دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. ڈی آئی جی کوئٹہ عبدالرضا چیما کے مطابق دھماکہ پشتون آباد کے علاقے میں رحمانیہ مسجد کے اندر نماز جمعہ سے قبل محراب کے قریب رکھے گئے دیسی ساختہ بارودی مواد میں ہوا, جس سے مسجد کے امام سمیت 3 افراد ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے ہیں. ڈی آئی جی کوئٹہ کا کہنا ہے کہ مسجد کو پولیس کی طرف سے سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی تھی.
ہم نے ایک رضاکاروں کا طریقہ کار نکالا تھا کہ جہاں ہم سیکیورٹی نہیں دے سکیں گے وہاں رضاکار جو ہے مسجد کے لوگ وہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی انجام دیں گے, اور ہم نے 618 میں سے 100 مسجد کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ سیکیورٹی پولیس ایف سی کی لگائی ہوئی ہے. باقی ہم اپنی پیٹرولنگ کیسے کور کرتے ہیں, اور اس مسجد کی بھی نشاندہی ہم نے کی تھی. ٹوٹل 40 مسجدوں کی ہم نے نشاندہی کی تھی جن میں سیکیورٹی کے انتظامات رضاکاروں کے نہیں کیے.
یعنی شاہد متی اللہ نے وی او اے کو بتایا کہ نمازی ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور امام خطبہ دے رہے تھے. اس دوران زوردار دھماکہ ہوا. دھماکے کے زخمیوں کو مقامی سیول اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے 2 کی حالت تشویشناک بتائی ہے. بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق دھماکے میں 2 سے 2.5 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا. دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ کی جانب سے قبول نہیں کی گئی. کچھ عرصے سے بلوچستان میں تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے. چند روز قبل سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک مسجد کے قریب بم حملے میں 5 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے, جبکہ ارنائی میں ایف سی کی گاڑی پر حملے میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے. رواما گوادر میں ایک ہوٹل پر حملے میں بھی 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے, جبکہ اس سے پہلے شیعہ ہزارہ برادری پر ہونے والے خودکش حملے میں 23 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری داعش کی طرف سے قبول کر لی گئی تھی. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بڑی اکثریت سے کامیاب ہونے کے بعد ایک بار پھر 5 سال کے لیے حکومت بنانے جا رہے ہیں. نتائج کے حتمی اعلان کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی نے لوک سبھا کی 542 میں سے تنہا 303 نشستیں حاصل کی ہیں, جبکہ اس کی قیادت والے محاذ این ڈی اے کو 354 نشستیں ملی ہیں. اصل اپوزیشن کانگریس کو کم سیٹیں لانے کی وجہ سے ایک بار پھر قائد حزب اختلاف کا منصب نہیں ملے گا. مزید تفصیل بتا رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم اس رپورٹ میں.
بھارتی جنتا پارٹی نے گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں اس بار کہیں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا. نریندر مودی 1971 میں اندرا گاندھی کے بعد ایسے پہلے غیر کانگریسی وزیر اعظم ہیں جو دوبارہ مکمل اکثریت کے ساتھ اقتدار میں لوٹ رہے ہیں. کانگریس نے چونکہ ضروری سیٹیں حاصل نہیں کیں, اس لیے اسے ایک بار پھر لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف کا منصب نہیں مل سکتا. بی جے پی کو حاصل عوامی حمایت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ 8 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک خطے کی تمام نشستیں اسے مل گئیں۔ پچھلی بار اسے مجموعی طور پر 17 کروڑ ووٹ ملے تھے، اس بار 22 کروڑ ملے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی کے صدر دفتر میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس الیکشن میں جتنے ووٹ پول ہوئے وہ پوری دنیا کی جمہوری تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔
یہ اپنے آپ میں بھارت کے متداتاؤں کی جاگرکتا، لوک تنتر کے پرتی بھارت کی پرتیبدھتا، پورے وشو کو اس بات کو رجسٹر کرنا ہوگا، بھارت کی لوک تانترک شکتی کو پہچاننا ہوگا۔
ایک سینئر تجزیہ کار انیل چمڑیا بی جے پی کو حاصل ہونے والی نشستوں کے سلسلے میں حیرت اور شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ بی جے پی کو ملنے والے ووٹ حقیقی ہیں یا نہیں۔
5 سال میں جو حالات دکھے ہیں، سڑکوں پر، گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں، دلی میں، وہ جو حالات دکھے ہیں ان کے مد نظر یہ جو نتیجے ہیں اس کا کوئی میچ نہیں ہے، یہ مس میچ ہے۔ یعنی کہ جو اب تک کے حالات تھے اس حالات کے آدھار پر یعنی کوئی پولیٹیکل انالیس پریڈکٹ کرتا ہے، ایک انمان لگاتا ہے کہ یہ نتیجے آ سکتے ہیں، تو اس میں بھاری بھاری گیپ دکھائی دے رہا ہے۔ جو یہ گیپ ہے، جو ریئل سچویشن ہے اور جو ریزلٹ ہے، اس گیپ کو لوگ ابھی انالیس کر رہے ہیں۔
25 اور 26 مئی کو پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں بی جے پی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں نریندر مودی کو قائد منتخب کیا جائے گا۔ تمام 9 منتخب ارکان کو جلد از جلد دہلی آنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم مودی صدر رام ناتھ کووند سے مل کر ان کو اپنا استعفیٰ پیش کرنے والے ہیں تاکہ نئی حکومت کے قیام کا راستہ صاف ہو سکے۔ دریاسنا اتر پردیش، اڑیسہ اور کرناٹک کے سینئر کانگریس رہنماؤں نے شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے ہیں۔ کانگریس نے انتہائی خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اسے صرف 52 نشستیں ہی ملی ہیں۔ کانگریس کی اعلیٰ فیصلہ ساز کمیٹی، کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہفتے کے روز ہوگا، جس میں شکست کے اسباب پر غور کیا جائے گا۔ کانگریس نے راہل گاندھی کے استعفے کی پیشکش کی خبروں کو سختی سے مسترد کر دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی توقع ظاہر کی ہے، جس کے جواب میں نریندر مودی نے عمران خان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کی بعض قانون سازوں کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کی پاکستان سے متعلق پالیسی کی پیش نظر اس بات کی توقع کم ہے کہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان بات چیت کے سلسلے کو فوری طور پر شروع کیا جا سکے، کیونکہ ان کے بقول بھارتیہ جنتا پارٹی کی کامیابی کی ایک وجہ انتخابات میں ان کا پاکستان مخالف بیانیہ ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے قانون ساز راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اب بھی یہ خواہش ہے کہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان سفارتی رابطے مکمل طور پر بحال ہوں اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مثبت پیش رفت ہو۔
دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن میں جو ہے وہ اس ملک کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور جس کو بھی چاہیں وہ اس کو اقتدار سونپ دیں، بخش دیں۔ تو مودی صاحب کو ہندوستان کے عوام نے اقتدار دیا ہے، تو بالکل اس کا احترام ہے ہمیں ان کے مینڈیٹ کا۔ تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان کی ہمیشہ سے ایک ہی خواہش رہی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، بہتر تعلقات ہوں، تاکہ علاقے میں امن ہو۔ اور بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہی پالیسی ہے جس پر ہر حکومت کار بند رہی ہے، اور پاکستان چاہے گا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے۔
ادھر پاکستان کی وزیر مملکت برائے سرحدی امور شہریار آفریدی کا کہنا ہے کہ بھارت کی عوام نریندر مودی کو اکثریت کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں لائی ہے، اور ان کے بقول اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ میز پر بیٹھ کر معاملات بات چیت سے حل کریں۔
ہندوستان یا کسی بھی آزاد ریاست کے باسیوں کا حق ہے کہ جس کو بھی چناؤں میں وہ منتخب کریں۔ انہوں نے مودی صاحب پہ اعتماد کیا، اب مودی صاحب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہندوستان کو اگر واقعی انکریڈیبل دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم کیونکہ اس خطے کے امن کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طریقوں سے تعلق ان کی پالیسی سے ہے، اب مودی صاحب کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ ثابت کریں کہ واقعی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور تاریخ میں ان کا نام بھی رقم ہوگا۔
تاہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے قانون ساز رانا تنویر کا کہنا ہے کہ انہیں توقع نہیں کہ نریندر مودی کے دوبارہ اقتدار میں آنے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی طرف کوئی پیش رفت ہو سکے گی۔
میں سمجھتا ہوں کہ مودی کے ہوتے ہوئے بڑا مشکل ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے کوئی بات چیت یا مذاکرات کے ذریعے کوئی معاملہ طے کیے جائیں، کیونکہ اس کا جو نیریٹو ہے وہ بھی اینٹی پاکستان ہے اور الیکشن میں بھی اس کا یہ سلوگن تھا اور جو پاسٹ کی اس کی ہسٹری ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ان کا اپنا قوم کا فیصلہ ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں، بیٹھیں اور اپنے مسئلوں کا حل نکالیں۔
تاہم سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات کو حل کرنے کے لیے بات چیت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی انتخابات میں نریندر مودی کی کامیابی کے بعد پاکستان کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان ان عالمی رہنماؤں میں شامل ہیں جنہوں نے مودی کو سب سے پہلے مبارکباد دی۔ توقع ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوگا، جس کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ ہماری ٹی وی پروگرام ویو 360 میں ارم عباسی نے ان سے بات چیت کی، آئیے سنواتے ہیں ان کی رپورٹ۔
ابھی ہم بات کرتے ہیں پاک بھارت تعلقات پر کیا اثر پڑے گا اب جبکہ نریندر مودی دوبارہ حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ انتخابات کے آغاز سے پہلے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ نریندر مودی کی جیت پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بہتری کا سبب بن سکتی ہے، اور یہ بیان ایک ایسے وقت آیا تھا جب پلوامہ حملے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سخت تناؤ جاری تھا۔ اب جبکہ نریندر مودی کی واپسی یقینی ہے، پاکستان کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اس بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر فواد چودھری۔ فواد، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ مودی جی کی جیت پر پاکستان کا کیا پیغام ہے بھارت کو؟
میرا خیال ہے پرائم منسٹر عمران خان ان چند اولین عالمی رہنماؤں میں ہیں جنہوں نے مبارکباد دی ہے پرائم منسٹر مودی کو الیکشن جیتنے کے اوپر۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، کچھ عرصہ پہلے جب یہاں پر ایک انٹرنیشنل پریس کی میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب سے، تو اس میں جو انہوں نے باتیں کی تھیں مودی صاحب کے نئے الیکشن کو لے کے، سو اس سے ایک خیالات کا ایک علم ہوتا ہے پرائم منسٹر صاحب کے ایک خیال کا، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ پرائم منسٹر مودی اگر الیکشن جیتتے ہیں تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک مضبوط حکومتیں ہی جو ہیں وہ موو فارورڈ کر سکتی ہیں۔ دیکھیے، ہم نیبرز ہیں، نیبرز تبدیل نہیں ہوتے، ہمسائے تبدیل نہیں ہوتے، اور میں نے بھی اپنے ٹویٹر پیغام میں یہی کہا ہے کہ اگر صرف ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہی پاکستان اور ہندوستان کا آپس میں کوآپریشن کریں گے تو ملینز اینڈ ملینز آف پیپل اس ریجن کے جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں ان کو ہم فائدہ دے سکتے ہیں۔ سو چانس ہے مودی صاحب کے پاس، پاکستان کی پوزیشن پہلے بھی واضح ہے، ظاہر ہے ہم اب بھی امن کے لیے کھڑے ہیں۔
اچھا، لائحہ عمل آپ نے کوئی تیار کیا ہوگا؟ کیونکہ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مودی زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں مذاکرات کے لیے، تو اسپیسیفکلی کوئی پلان ہے آپ کے پاس اس وقت بھارت کو کس طرح اپروچ کیا جائے گا؟
ابھی دیکھتے ہیں، ابھی تو نئی حکومت کو ذرا سانس لینے کا موقع دیں۔ اب دیکھیے کہ وہ اب جب فی الحال اپنی وہ جو حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ مکمل ہوتا ہے تو پھر ہی ظاہر ہے کہ کوئی رابطے معاملات شروع ہوں گے۔
فواد، یہ بتائیں کہ آپ ان حلقوں کو جو کہ پاکستان میں بھارت سے دوستی نہیں چاہتے، ان کو کیسے راضی کریں گے؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے یہی دیکھا کہ ایک پیج پر نہ ہونے کی وجہ سے مذاکرات کے لیے جب کوئی راہ ہموار بھی ہوئی تو کچھ نہ کچھ بیچ میں کٹھن پیدا ہو جاتی ہے۔
دیکھیے، یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی یقیناً ایسے حلقے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہندوستان سے تعلقات بہتر ہوں، اور ہندوستان میں بھی ایسے حلقے ہیں جو نہیں چاہتے پاکستان سے تعلقات بہتر ہوں۔ تو یہی تو لیڈرشپ نے کرنا ہے، انہوں نے ان حلقوں کو اگنور کر کے، مینیج کر کے، جیسے بھی کر کے آگے بڑھنا ہے۔
فواد، یہ بتائیں کہ مودی جی تو جانے جاتے ہیں پاکستان مخالف بیانات دیتے ہیں بڑے زور و شور سے، تو ایسے میں جب وہ واپس آ رہے ہیں حکومت میں، پاکستان میں موجود بھارت مخالف گروپس جیسے کہ کلعدم جیش محمد یا لشکر طیبہ، جنہیں دنیا بھارت کے خلاف ایک تھریٹ سمجھتی ہے، ان گروپس پر ریاست کی گرفت مستقبل میں کتنی سخت رہے گی؟
دیکھیے، یہ گروپس ماضی میں رہے ہیں، اب ان کے اوپر فیٹف کے تحت ایک بڑا ایکشن جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اس ایکشن کے نتیجے میں یہاں پر سچویشن کافی تبدیل ہوئی ہے، اور جو کچھ باتیں رہ گئی ہیں، کچھ ڈھیل رہ گئی ہے، وہ بھی ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم اس کے اوپر پورا معاملہ جو ہے وہ کریں گے۔ فیٹف سے نکلنا ایک خود سند ہوگی پاکستان کے لیے کہ ہم وہ کاروائیاں مکمل کر چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت دونوں طرف ایسے گروپس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. بھارت کو بھی ظاہر ہے کہ جیسے بی ایل اے ہے یا دیگر گروپ ہیں جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ بھارت کی ان کو حمایت حاصل ہے, اس سے ہاتھ کھینچنا ہوگا. تو تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے.
تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس فواد. یہ تھے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, جن کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت میں ترقی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملک آپس میں مل بیٹھ کر بات کریں.
وائٹ ہاؤس ایک منصوبے پر غور کر رہا ہے جو محکمہ دفاع نے جمعرات کے روز پیش کیا, جو ایران کی جانب سے لاحق ممکنہ خطرات سے تحفظ کے لیے ہزاروں مزید فوجی مشرق وسطی بھیجنے سے متعلق ہے. اس ہفتے کے اوائل میں ٹرمپ حکومت کے عہدیداروں نے قانون سازوں کو بتایا تھا کہ امریکہ ایران کو مشتعل کرنے کا خواہاں نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو اس بات پر تشویش ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ملے جلے اشارے سامنے آئے ہیں ان سے ہو سکتا ہے کہ تصادم کا خطرہ بڑھ جائے اور ایران کو اس بات پر آمادہ کرنے کے امکانات کم ہو جائیں کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو روک دے. نامہ نگار پیتسی ودا کسوارا کی رپورٹ قمر عباس جعفری سے.
میموریل ڈے سے پہلے جمعرات کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلینیا ٹرمپ نے آرلنگٹن کے قومی قبرستان میں سپاہیوں کی قبروں پر حاضری دی, اور اس کے کئی گھنٹے بعد محکمہ دفاع یا پینٹاگن کے عہدیداروں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا جو کہ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگیوں سے نمٹنے کے لیے متبادلات میں سے ایک کے طور پر وہاں مزید فوجیں تعینات کرنے سے متعلق منصوبہ تھا. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا,
Iran has been a very dangerous player.
اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو میں یقیناً وہاں مزید فوجیں بھیجوں گا. ایران ایک انتہائی خطرناک کھلاڑی ہے, ایک برا کھلاڑی. وہ دہشت گردوں کی قوم ہیں اور ہم انہیں برداشت نہیں کر سکتے. ٹرمپ نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ کس مرحلے پر انہیں وہاں فوجیں بھیجنے کی ضرورت ہے. امریکی جنگی جہاز اور کیریئر اسٹرائک گروپس اس ہفتے کے اوائل میں خلیج فارس میں متعین کیے جا چکے ہیں, اور حکومت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے ایرانی خطرات کو کامیابی سے روک دیا گیا ہے. وہ اس بات پر بھی اصرار کرتے ہیں کہ امریکہ ایران کو اشتعال دلانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. قائم مقام وزیر دفاع پیٹرک شینہن کے الفاظ,
Our biggest focus at this point is to prevent Iranian miscalculation.
اس وقت ہماری سب سے زیادہ توجہ اس بات پر ہے کہ ایران غلط اندازے نہ لگائے. ہم نہیں چاہتے کہ حالات بگڑیں. یہ جنگ سے بچنے کے لیے ہے, نہ کہ جنگ کے لیے. یہ تھے امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع. تہران کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا. اس کے باوجود بھی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تصادم کا خطرہ کافی ہے. رین کارپوریشن میں پبلک پالیسی کی ڈائریکٹر ڈیلیا ڈیسے کائی کے الفاظ,
Each side is trying to create a deterrence posture. So increasing force presence with U.S. capabilities in the region to send a message to the Iranians. If you attack us, we will retaliate. The Iranians are doing the same thing. ہر فریق نے کوشش کر رہا ہے
کہ سمجھا جائے کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا. چنانچہ خطے میں افواج کی موجودگی میں اضافہ, جس میں امریکہ کی صلاحیتیں شامل ہیں, وہ ایرانیوں کے لیے ایک پیغام بھیجنا ہے کہ اگر تم ہم پر حملہ کرو گے تو ہم بھی جوابی کارروائی کریں گے, اور خود ایرانی بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. 2018 کے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کے بعد ٹرمپ نے ایران پر سخت تاثیرات عائد کر کے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی مہم چلائی ہوئی ہے, تاکہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے اور پورے مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ میں توسیع کی کوششوں سے روکا جا سکے. آئندہ کیا ہوگا یہ واضح نہیں ہے. ٹرمپ ایران کے بارے میں سخت لب و لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں, لیکن کبھی نہ ختم ہونے والی جنگوں کے خلاف مہم بھی چلا رہے ہیں. تاہم قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن فوجی کارروائی یہاں تک ایران میں حکومت کی تبدیلی تک کے لیے اقدامات کی وکالت کرتے ہیں, اور ڈیلیا ڈیسے کی کا کہنا ہے,
The ambiguity about what this administration ultimately wants does create problems for actually gaining success and getting to some outcome we'd like to see.
اس بارے میں ابہام کہ حکومت آخر کار کرنا کیا چاہتی ہے کامیابی اور ایسا نتیجہ حاصل کرنے کی راہ میں مسائل پیدا کرتا ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ الفاظ تھے ڈیلیا ڈاسے کے. اگر مزید فوجیں متعین کرنے کی منظوری دے دی گئی تو یہ ٹرمپ کے موقف میں ایک تبدیلی ہوگی, جو بار بار خطے میں امریکی فوجوں میں تخفیف پر اصرار کرتے رہے ہیں. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں,
سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، جس دوران ہم رپورٹیں آپ کے لیے پیش کر رہے تھے، ہمیں بھارت سے خبر آئی کہ بھارتی ریاست گجرات کے ایک شہر سورت کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، جس میں 18 طلبہ ہلاک ہو گئے۔ بہت سے نوجوان طلبہ نے عمارت سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں نئی دہلی، جہاں ہمارے نمائندے ہیں سہیل انجم۔ جی سہیل، بتائیے گا کہ کیا آپ کے پاس خبر ہے۔
یہ گجرات کے سورت علاقے میں، سورت شہر میں، ایک 4 منزلہ عمارت ہے جس کے ٹاپ 2 فلور پہ کوچنگ سینٹر چلتا ہے۔ یہ رہائشی اور کامرشل دونوں بلڈنگ ہے۔ 3:30 بجے اس میں آگ لگی شارٹ سرکٹ سے، جس میں کم از کم 18 اسٹوڈینٹس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کچھ خبروں میں بتایا گیا کہ 19 اسٹوڈینٹس ہلاک کیے ہیں۔ ہلاک شدگان کی عمریں 14 سے 17 سال کے درمیان میں ہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں جن میں اسٹوڈینٹس کو چوتھی منزل سے چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق کم از کم 20 اسٹوڈینٹس نے چھلانگ لگائی، جن میں سے کچھ کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ نیچے سے جو مقامی لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کود جائیں، ہم نیچے سے آپ کو کیچ کر لیں گے۔ اس میں کچھ کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ مقامی باشندے جو تھے، انہوں نے آ کر کے لوگوں کی مدد کی اور وہاں ان کو نکالنے کی کوشش کی۔ اس وقت تقریباً 20 فائر انجن وہاں کام کر رہے ہیں اور آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں کچھ ٹیچر بھی شامل ہیں۔
یہ بتائیے کہ جی آگ کیسے لگی، یہ اچانک وہاں؟
یہ شارٹ، ابھی تو ابتدائی خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے، لیکن ریاستی حکومت نے جانچ کا حکم دے دیا ہے، اس کے بعد ہی کچھ اندازہ ہو پائے گا کہ آگ کی اصل وجہ کیا رہی۔ جس وقت آگ لگی وہاں بلڈنگ میں کم از کم 50 اسٹوڈینٹس تھے، ان میں سے 20 کو نکالا جا چکا ہے۔
ایک ایسے وقت میں جب بھارت میں ظاہر ہے ہم نریندر مودی کی جماعت کی جیت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یہ حادثہ ہوا ہے، تو لوگوں کا رد عمل کیا ہے؟
لوگوں کا رد عمل تو ابھی نہیں معلوم ہو پا رہا ہے۔ البتہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اور کانگریس صدر راہل گاندھی نے، بی جے پی صدر امت شاہ نے اور ریاستی وزیر اعلیٰ نے، ان لوگوں نے اس حادثے پہ گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے، اور ریاستی وزیر اعلیٰ نے 4,00,000 روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہے، اور ایک ایسے موقع پہ جب خاص طور سے گجرات میں NDA کی جیت پر خوشی کا ماحول تو پورے ملک میں تھا، خاص طور پہ گجرات میں جہاں سے امت شاہ اور نریندر مودی آتے ہیں، وہاں زیادہ خوشی منائی جا رہی تھی۔ ایسے موقع پہ اتنے بڑے حادثے کا ہونا بہت ہی
افسوسناک
ہے اور افسوسناک ہے۔ جی
بہت شکریہ سہیل انجم آپ کا۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
اور بھارتی سے ایک اور خبر ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک اعلیٰ عسکری کمانڈر ذاکر موسیٰ کے فوج کے ساتھ ایک جھڑپ کے دوران مارے جانے کے بعد بڑھتے ہوئے تناؤ اور کئی مقامات پر لوگوں کی طرف سے مظاہرے کیے جانے کے بعد جمعے کو حساس علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا۔ اس دوران شورش زدہ ریاست کے 13 علاقوں میں ہزاروں افراد نے عسکری کمانڈر کی تدفین میں شرکت کی۔ آئیے سنتے ہیں اس بارے میں تفصیلی رپورٹ، سری نگر سے یوسف جمیل نے ارسال کی ہے۔
جمعے کو وادی کشمیر میں عسکری کمانڈر ذاکر موسیٰ کی حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ کے دوران ہوئی ہلاکت کے خلاف عام ہڑتال کی گئی، جبکہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر اور چند دوسرے اضلاع کے حساس علاقوں میں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے کرفیو یا کرفیو جیسی حفاظتی پابندیاں عائد کیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ ایسا امن امان کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا۔ اس سے پہلے حکام نے حفظ ما تقدم کے طور پر وادی کشمیر کے تمام تعلیمی اداروں کو بند اور ٹرین سروسز کو معطل رکھنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ جنوبی ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں جمعرات کی شام کو محصور عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپ شروع ہونے کے ساتھ ہی موبائل انٹرنیٹ سروسز روک دی گئیں۔ جمعرات کو ترال علاقے میں ہزاروں افراد نے ذاکر موسیٰ کی تدفین میں شرکت کی۔ اس موقع پر سوگواروں نے نعرہ بازی کی اور بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے عہد کا اعادہ کیا۔
موسیٰ صاحب شہید نہیں ہوئے، وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گی۔ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں، شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ انہوں نے ایک موسیٰ کو شہید کیا۔ ہر گھر سے موسیٰ نکلے گے، جب تک آزادی نہیں آئے گی تب تک ایسے موسیٰ نکلتے رہیں گے اور باطن کے خلاف لڑتے رہیں گے۔
ذاکر رشید بٹ عرف ذاکر موسیٰ بھارت کو انتہائی مطلوب افراد میں سیر فہرست تھا۔ اسے القاعدہ نے جولائی 2017 میں بھارت میں قائم کی گئی اپنی ایک شاخ انصار غزوۃ الہند کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ جمعے کو وادی کشمیر کے ان علاقوں میں جہاں کرفیو یا حفاظتی پابندیاں عائد نہیں کی گئی تھیں، ذاکر موسیٰ کے مارے جانے کے سوگ میں عام ہڑتال کی گئی۔ کئی مقامات پر لوگوں نے سڑکوں پر آ کر بھارت مخالف مظاہرے کیے۔ حفاظتی دستوں نے مظاہرین اور پتھراو کرنے والے ہجوموں پر اشکاور گیس چھوڑی، بانس کے ڈنڈے چلائے اور چھرے والی بندوقیں استعمال کیں۔ طاقت کے استعمال کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ عہدیداروں نے کہا کہ کئی حفاظتی اہلکار بھی سنگباری کے واقعات میں زخمی ہوئے ہیں۔ سری نگر میں پولیس کے ایک ترجمان نے کہا کہ ذاکر موسیٰ حفاظتی دستوں اور ان کی تنصیبات پر کیے جانے والے کئی حملوں اور عام شہریوں کو تشدد کا ہدف بنانے کے واقعات میں ملوث تھا، اور اس سلسلے میں اس کے خلاف ایک درجن سے زیادہ ایف آئی آرز مختلف پولیس تھانوں میں درج ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان میں قومی احتساب بیورو نے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے حوالے سے نجی ٹی وی چینل نیوز ون پر نشر ہونے والی خبر کی تردید کرتے ہوئے اسے من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی قرار دیا ہے۔ نیوز ون نے جمعرات کو چیئرمین نائب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی مبینہ طور پر ایک خاتون کے ساتھ ٹیلی فون پر متنازع گفتگو اور دفتر میں ملاقات کی ویڈیو نشر کی تھی، لیکن اس ویڈیو کے بعد سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ چیئرمین نیب کو آخر متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد سے علی رانا نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے حوالے سے جمعرات کی شام نجی چینل نیوز ون پر ایک خبر بریکنگ نیوز کے طور پر چلائے گی، جس میں بتایا گیا کہ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کی ایک خاتون سے ملاقات اور ٹیلی فونک گفتگو کی ریکارڈنگ ان کے پاس موجود ہے۔ اس ویڈیو کے چلنے کے کچھ ہی دیر بعد نیوز چینل نے اپنے اس اقدام پر چیئرمین نیب سے معذرت کرتے ہوئے خبر کو ہٹا لیا، لیکن اس دوران یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کیا، تاہم آج شاہد خاقان عباسی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ چیئرمین نیب کے خلاف موجودہ اسکینڈل حکومت کی طرف سے بنایا ہوا لگتا ہے۔
آج چیئرمین نیب کے ٹھہرے میں ہیں، ان پہ الزام لگایا گیا ہے، جس نے لگایا ہے وزیر اعظم کا دوست اور مشیر ہے۔ ہمیں تو انصاف نہیں ملا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کو انصاف ملے۔
وزیر اعظم عمران خان نے یہ خبر نشر ہونے کے بعد اپنے مشیر برائے میڈیا طاہر خان کو بھی برطرف کر دیا، جو نیوز ون چینل کے مالک بھی ہیں۔ رات گئے چینل کی معذرت کے بعد ترجمان نیب نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں ترجمان نے کہا کہ یہ پروپیگنڈا چیئرمین نیب کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے چیئرمین نیب کا ایک انٹرویو بھی سامنے آیا تھا، جس کی نیب کی طرف سے تردید کی گئی۔ یہ انٹرویو کرنے والے ایکسپریس ٹی وی کے اینکر جاوید چودھری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرنے سے معذرت کی، لیکن اپنے انٹرویو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ اس کے تمام مندرجات پر قائم ہیں۔
اس میں یہ سب آن دا ریکارڈ تھا، کچھ چیزیں آف دا ریکارڈ جو تھیں وہ نہیں چھپی اس میں۔ وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے، یہ ملاقات ان کے انیشیٹو پہ ہوئی تھی، ان کی ریکویسٹ پہ ہوئی۔
اس نئے اسکینڈل سے فائدہ کس کو ہوگا اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ اسکینڈل کے خلاف اور ویڈیو بنانے والی اور گفتگو کرنے والی خاتون طیبہ گل کے خلاف ایک نیوز کانفرنس بھی کی گئی۔ تجزیہ کار پروفیسر شاہد اقبال کامران کہتے ہیں کہ اس عہدے پر موجود شخص کو اپنے رتبے کا خیال کرنا چاہیے۔
اتنے بڑے عہدے، اتنے معزز عہدے، اتنے بااختیار عہدے پر بیٹھا شخص، اس پر تو یہ اگر الزام بھی ہو تو یہ بہت ہی برا ہے۔ اب ویڈیو دیکھ کر، آڈیو سن کر میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن افسوس کی بات ہے۔
چیئرمین نیب کی شخصیت کو لگاتار متنازع بنایا جا رہا ہے اور ان کی حکومتی شخصیات کے ساتھ اختلافات کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگرچہ اس ویڈیو کے حوالے سے تو بات نہیں کر رہے، البتہ اس ویڈیو کو لیک کرنے کی ذمہ داری حکومت پر عائد کر رہے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو کو چلانے والے چینل نیوز ون کے مالک وزیر اعظم کے مشیر بھی تھے، جنہیں عمران خان نے گزشتہ رات عہدے سے ہٹا دیا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
اور اب عالمی خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ پارلیمان کے اراکین سے بریگزٹ ڈیل کے بارے میں حمایت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی ہیں۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہچت چیلانی۔
برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریسا مے نے کہا ہے کہ وہ 2 ہفتوں کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گی۔ ان کے استعفے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بریگزٹ ڈیل کے بارے میں پارلیمان کے اراکین کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ مے 7 جون جمعے کے روز اپنی قدامت پسند سیاسی جماعت کنزرویٹو پارٹی کی قیادت سے استعفیٰ دے دیں گی۔
I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. The second female prime minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude.
برطانوی وزیراعظم ٹریسا مے کہہ رہی ہیں کہ میں جلد ہی اپنے منصب سے الگ ہو جاؤں گی، جو میری زندگی کے لیے ایک اعزاز رہا ہے۔ میں دوسری خاتون وزیر اعظم تھی، لیکن یقینی طور پر آخری نہیں۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے کوئی گلہ اور شکایت نہیں، بلکہ میں یہ موقع ملنے پر بے حد شکر گزار ہوں کہ میں اپنے ملک کی خدمت کر سکی، اس ملک کی جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ کنزرویٹو پارٹی کے نئے لیڈر کے انتخاب کا عمل 7 جون کے بعد شروع ہوگا۔ بیچ جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے جنوبی سرحد پر تارکین وطن کی آمد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات شہناز عزیز کی زبانی۔
ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال اکتوبر کے بعد سے بیشتر وسطی امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایسے تارکین وطن نے جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں، یا تو پناہ حاصل کرنے کی درخواست کی ہے یا انہیں حراست میں لیا گیا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے کیون میک ایلنن نے سینٹ کے ایک پینل کو بتایا کہ امریکہ کی جنوبی سرحد پر انسانی بحران اور اسی طرح سیکیورٹی سے متعلق بحرانی صورتحال مسلسل جاری ہے۔ ان کے الفاظ،
دی پروسیسنگ اینڈ کیئر آف فیملیز اینڈ چلڈرن از مچ مور انٹینسیو اینڈ ٹو ہیو 40% آف آور پورٹل ایجنٹس انگیجڈ جسٹ ان دیٹ فنکشن۔
وہ کہہ رہے ہیں خاندانوں اور بچوں سے متعلق پروسیس اور ان کی دیکھ بھال سے متعلق عمل انتہائی تفصیل طلب ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب سرحد پر گشت کرنے والے ہمارے 40% ایجنٹ محض اس کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے مشن کے اس حصے پر کام نہیں کر رہے جو سرحد کی سیکیورٹی سے متعلق ہے۔ کیون میک ایلنن نے سینیٹرز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
Not addressing the border security parts of their mission is a crisis by any measure, and I know you've been committed, Senator, to countering the drug epidemic in our country, especially the synthetic opioid concern.
وہ کہہ رہے ہیں یہ ہر طرح سے ایک بحرانی صورتحال ہے، اور سینیٹرز میں جانتا ہوں کہ آپ ہمارے ملک سے منشیات کی وبا کو ختم کرنے کے بارے میں پرعزم ہیں، خاص طور سے سنتھیٹک منشیات کے بارے میں۔ مجھے اس پر گہری تشویش ہے کہ ہم اس وقت تارکین وطن کے بحران کی وجہ سے جنوبی سرحد پر منشیات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے کیون میک ایلنن کے۔ سامن، ٹرمپ انتظامیہ نے سرحد کے بحران سے عہدہ برا ہونے کے لیے موجودہ مالی سال میں اضافی رقوم کی درخواست کی تھی، اور اسی طرح آئندہ برس ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے بجٹ میں خاصے بڑے اضافے کے لیے کہا تھا۔ سینٹ کے پینل کے چیئرمین نے ان درخواستوں کا اعادہ کیا۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسی حوالے سے ایک اور خبر ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پناہ کے طلبکار خاندانوں کے متعدد بچوں کی ہلاکت کا ذمہ دار جنوبی سرحد پر بڑھتے ہوئے انسانی اور سیکیورٹی بحران کو قرار دیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ داخلی سلامتی کے سربراہ نے جمعرات کو سینٹ کے ارکان کو بتایا کہ حالیہ مہینوں میں سرحد پر آنے والوں کی تعداد میں تیزی آئی ہے، جس کی وجہ سے خاندانوں اور تنہا بچوں کے کیسز نمٹانا مشکل ہوا ہے۔ امریکی تحویل میں آنے کے بعد بچوں کی ہلاکت کی خبروں سے عوام میں غم و غصہ پیدا ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ سلاتیسا خوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
امریکہ کی جنوبی سرحد پر اپنی سماعت کا انتظار کرنے والے پناہ کے طلبگاروں کی تکلیف دہ قیام گاہوں کی تصویریں، والدین سے الگ کیے گئے بچوں کی کہانیاں اور سرحدی گزرگاہوں پر زمین پر سونے والے بچے، ان سب نے انسانی حقوق کی تنظیموں، سیاست دانوں اور عام امریکیوں کو متوجہ کیا اور انہوں نے انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس ماہ کے آغاز میں گواٹیمالا سے آنے والا ایک 16 سالہ لڑکا بیمار ہو کر انتقال کر گیا۔ امریکی تحویل میں ہلاک ہونے والا یہ 6ٹا بچہ تھا۔ گواٹیمالا میں اس کا خاندان اس کی موت کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتا ہے۔ اس کی والدہ گلبر ٹاویز کو اس نے کہا، اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ اس کا انتقال کیسے ہوا، میں یہ جاننا چاہتی ہوں اور اسی لیے میں اس بات کے لیے لڑ رہی ہوں کہ وہ جلد از جلد اس کی لاش مجھے بھیج دیں۔ یہ الفاظ تھے اس لڑکے کی ماں کے۔ داخلی سلامتی کے محکمے کے قائم مقام سربراہ کیون میک ایلنن کہتے ہیں کہ سرحد پر پناہ کے طلبگاروں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے محکمے کے پاس کافی فنڈ موجود نہیں ہے۔ گزشتہ ماہ 110,000 افراد نے قانونی دستاویزات کے بغیر سرحد پار کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک عشرے میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ ان میں سے 2/3 سے زیادہ خاندان یا تنہا بچے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک ماہ کے دوران میں ہمارے امیگریشن نظام میں 40,000 سے زیادہ بچوں کا اندراج ہوا۔ داخلی سلامتی کے محکمے کے قائم مقام سربراہ نے بتایا کہ خاندانوں اور بچوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے بیشتر سرحدی محافظ سیکیورٹی کا کام نہیں کر پا رہے ہیں، جس کے باعث جرائم پیشہ افراد کے لیے منشیات اور انسانی اسمگلنگ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسی ڈیموکریٹس کی جانب سے تنقید کی زد میں ہے۔ لینوائے کے ایک قانون ساز نے بدھ کو الزام لگایا کہ انتظامیہ جان بوجھ کر صفاقی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ان کے بیان کو سرکاری ریکارڈ سے حذف کر دیا گیا، لیکن اس سے امیگریشن پر دونوں پارٹیوں میں خلیج واضح ہو گئی ہے۔ جمعرات کو ریپبلکن سینیٹر مٹ رومنی نے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز پر زور دیا کہ وہ امریکہ کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے مل کر کام کریں۔ سرحدوں کو محفوظ بنانا اور غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے کے خواہش مندوں کو باز رکھنا ایسے اہداف ہیں کہ انہیں سیاست سے بالاتر ہو کر حاصل کرنا چاہیے۔ قانون ساز اس بات پر متفق ہیں کہ سرحد پر بحران سے نمٹنے کے لیے اضافی وسائل درکار ہیں، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف پیسے سے اس صورتحال کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی تنازع سے نقصان اٹھانے والے امریکی کسانوں کی مدد کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے $16 ارب کے امدادی پیکج کا وعدہ کیا ہے تاکہ ان کے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل۔
گزشتہ جمعے کے روز امریکہ نے 200 ارب مالیت کی چینی درآمدات پر 25% مزید ٹیکس عائد کیا تھا، جس کے جواب میں چین نے $60 ارب مالیت کی امریکی اشیاء پر 25% نئے ٹیکس عائد کیے، جن کا اطلاق 1 جون سے ہونا تھا۔ چین نے گوشت، متعدد سبزیوں، پھلوں کے جوس، پکانے کا تیل، چائے، کافی اور ڈیری اشیاء سمیت 5,000 سے زیادہ امریکی مصنوعات پر ٹیکسوں میں اضافہ کیا ہے۔ اس بارے میں امریکی کاشتکاروں کو تشویش تھی۔ گزشتہ پیر کے روز صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ امریکہ آنے والی چینی درآمدات پر عائد ٹیکسوں سے کسانوں کے نقصان کی تلافی کی جائے گی۔ جمعرات کے روز جب امدادی پیکج کا اعلان ہوا تو اجناس اگانے والے کسان، مال مویشی پالنے والے اور ڈیری مالکان صدر ٹرمپ کے ہمراہ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، کچھ عرصے میں ہم چین کی مصنوعات پر عائد کیے گئے ٹیکسوں سے $67 اربوں حاصل کریں گے، جن سے ہمارے کسانوں کو بہت مدد ملے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں وہی کچھ حاصل ہو جتنا کسی بھی اچھے سال میں اس وقت ہوتا اگر چین ان کی اجناس وغیرہ خرید رہا ہوتا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے یہ $2 ارب کا بیل آؤٹ پیکج ہے جو کسانوں کو دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ برس ٹرمپ انتظامیہ نے کسانوں کو $12 ارب کا امدادی پیکج دیا تھا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
سلیکون ویلی کا نام امریکی ایجادات و اختراع کے طور پر عرصے سے معروف ہے, مگر اب یہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی کشیدگی کے باعث توجہ کا مرکز بن گیا ہے. دونوں ملکوں کی بڑی بڑی ٹیک کمپنیاں یہاں قائم ہیں اور بقائے باہمی کے لیے نئے راستوں کی تلاش میں ہیں. کیلیفورنیا سے وائس آف امریکہ کی نامنگار ماؤنٹین ویو کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک عرصے سے سرد جنگ جاری ہے. 5G موبائل فون نیٹورکس, مصنوعی ذہانت سے متعلقہ آلات کی ایجاد و اختراع یا خود کار موٹر گاڑیوں کی صنعت ہو, سبھی شعبوں کے مراکز سلیکان میں موجود ہیں اور ان کے درمیان مسابقت اور مقابلے کی دوڑ چلتی رہتی ہے. ان نامساعد حالات میں محققین اور ماہرین یہاں پر کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. ان میں چینی کمپنیاں اور ان کے ماہرین بھی شامل ہیں. سلیکان ویلی سے امریکی محکمہ دفاع کے بھی بہت سے مفادات وابستہ ہیں. ڈیفنس انوویشن یونٹ آفس کے سربراہ مائیکل براؤن کہتے ہیں,
فار ایریاز لائک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر, اوکے وی نیڈ دوز کمپنیز مور دین دے نیڈ.
جہاں تک مصنوعی ذہانت یا سائبر کے معاملات ہیں, ان پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں ان کمپنیوں اور اداروں کی ضرورت ہے, مگر بعض چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ایسی ہیں جو زیادہ منافع کے لیے بڑے بڑے گاہک تلاش کرتی ہیں. یہ کمپنیاں آگے چل کر ہمارے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہیں. امریکہ نے چین پر جو نئی تجارتی پابندیاں عائد کی ہیں, ان کی روشنی میں امریکی حکومت بعض کمپنیوں کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اپنے آلات چینی کمپنیوں کے ہاتھوں فروخت نہ کریں. چین کی ٹیک ٹیٹانس نامی کمپنی کی ریبیکا فینن کہتی ہیں,
The investors have become much more sensitive to the issue. They're more, you know, cautious about investing. China.
ریبیکا فینن کہہ رہی ہیں کہ سرمایہ کار اس طرح کے مسائل کے بارے میں خاصے حساس ہوتے ہیں. یہ سرمایہ کاری کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیتے ہیں. چین کا سرمایہ امریکی منصوبوں پر لگانا ماضی کے مقابلے میں اب جوکھم کا کام ہے, اور اسی لیے اس طرح کی سرمایہ کاری سست روی کا شکار ہو چکی ہے. امریکہ کی ٹیک کمپنیاں ایک عرصے سے چین کی منڈی میں ویسی ہی رسائی حاصل کرنا چاہتی ہیں جو چین کو امریکہ میں حاصل ہے, اور یہ اب تک ممکن نہیں ہو سکا ہے. بہرحال اب یہاں جو کمپنیاں قائم ہیں وہ چین کے ساتھ تجارتی رابطوں کو بحال رکھتے ہوئے امریکی فوج کے لیے بھی کام کرتی رہیں گی. مائیکل براؤن کہتے ہیں,
The Defense Innovation Units mission has never been more critical given the tech race that we're in with China.
Defense Innovation Unit نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا. ٹیکنالوجی کی اس دور میں ہم چین کو شامل رکھنا چاہتے ہیں. بہرحال امریکہ کو یہ توقع ہے کہ سلیکان ویلی کی مدد سے وہ چین پر سبقت لے جائے گا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہزاروں طالب علم آج سڑکوں پر نکل آئے. وہ آب و ہوا کی تبدیلی کے سلسلے میں مناسب اقدام نہ اٹھائے جانے پر احتجاج کا عالم دن منا رہے تھے. اس کی تفصیلات بیان کریں گی بہجت چلانی اس رپورٹ میں.
آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں آب و ہوا کی تبدیلی کے سلسلے میں مناسب کارروائی کے فقدان پر ہزاروں طالب علموں نے احتجاج کیا. احتجاج کے عالمی دن کا اہتمام کرنے والے منتظمین کو توقع ہے کہ کم از کم 120 ملکوں میں 10 لاکھ سے زائد نوجوان ان مظاہروں میں شامل ہوں گے.
So today we're striking because we have two demands. We're wanting a more ambitious zero carbon act. We're also wanting the government to declare.
اس موقع پر ایک احتجاجی کا کہنا ہے کہ آج ہمارے احتجاج کے بنیادی طور پر دو مطالبات ہیں. ایک تو یہ, ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیرو کاربن ایکٹ بنایا جائے, اور پھر ہم حکومت سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ آب و ہوا کی تبدیلی کے سلسلے میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کرے. آب و ہوا کی تبدیلی کے سلسلے میں مناسب اقدامات کے فقدان کے پس منظر میں منائے جانے والے عالمی دن کے احتجاجی مظاہرین یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ سیاستدان اور کاروباری زعما کو گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کی وجہ سے عالمی سطح پر درجہ حرارت میں ہونے والے اضافے میں کمی کے لیے فوری اقدامات اٹھانا چاہیے, کیونکہ گرین ہاؤس گیسوں کی وجہ سے کرۂ ارض کو بے حد نقصان پہنچ رہا ہے. عالمی سطح پر ہونے والے یہ احتجاجی مظاہرے گریٹا تھنبرگ سے متاثر ہیں, جو 16 سالہ سویڈش ایکٹیوسٹ ہیں اور جنہوں نے سویڈن کی پارلیمان کے باہر آب و ہوا کی تبدیلی کے سلسلے میں اگست میں تنے تنہا احتجاج کیا تھا. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
براعظم افریقہ میں دہشت گردی کئی حوالوں سے بظاہر اتنی ہی پیچیدہ ہے جتنی کہ یہ مشکل ہے۔ اس ہفتے وائس آف امریکہ کے پروگرام پلگڈ ان ود گریٹا وین سسٹرن میں تجزیہ کاروں نے اس کثیر جہتی اور مسلسل تبدیل ہوتی ہوئی مایوسی پیدا کرنے والی جنگ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔ رابرٹ رافیل کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
اگرچہ دہشت گردی کے امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں دہشت گرد حملوں میں کمی ہوئی ہے، لیکن افریقی براعظم میں کئی علاقوں میں یہ کہانی مختلف ہے۔ صرف اپریل میں ہی 65 افراد مسلح اسلام پسندوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، جو برکینا فاسو کو مغربی افریقہ کے ساحل کے علاقے میں اپنی آمازگاہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افریقہ میں امریکی فورسز کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ اسلام پسند گروپ اس خطے کے اندر راستہ بنا رہی ہیں۔ یو ایس اسپیشل آپریشن کمانڈ افریقہ میں امریکہ کی ایئر فورس کے میجر جنرل مارکس ہکس کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ القاعدہ ساحل کے علاقے کو بہت اہم علاقہ خیال کرتی ہے کہ وہ یہاں سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ اور خاموشی سے ایک انفراسٹرکچر قائم کر رہی ہے۔ وہ کئی برسوں سے یہ کام کر رہی ہے اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب ہے۔ امریکہ کے سفارت خانے نے برکینا فاسو میں سیکیورٹی کے لیے فنڈز فراہم کیے ہیں، لیکن امریکی فوج کی یہاں تعداد کم ہو رہی ہے اور اب اس وقت 1000 فوجی پورے مغربی افریقہ میں موجود ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے کیرلا باب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آیا امریکہ یہاں پہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اس کے جواب میں جنرل ہکس کہتے ہیں،
Is the United States winning the counter-terror war here?
I would tell you at this time we are not winning.
میں اس وقت آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نہیں جیت رہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے کارلا باب نے حال ہی میں برکینا فاسو کا دورہ کیا، جہاں پچھلے 3 برسوں میں 230 حملے ہو چکے ہیں۔
It's a little muddy, to be honest, because you speak to the ambassador and he says that while the State Department has made cuts elsewhere,
وہ بتا رہی ہیں کہ ایماندارانہ بات ہے کہ صورتحال کافی مبہم ہے، کیونکہ جب آپ سفیر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں جب محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں فوجیوں کی تعداد میں کمی کی ہے، انہوں نے برکینا فاسو میں کوئی ایسی کمی نہیں دیکھی۔ انہوں نے یہاں سیکیورٹی 3 گنا بڑھا دی ہے، انہوں نے یہاں معاشی امداد بھی 3 گنا زیادہ کر دی ہے، کیونکہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ انتہا پسندی جیسے مسائل معاشی ترقی کے نہ ہونے کے سبب پیدا ہوتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے نیشنل سیکیورٹی کے کورسپونڈنٹ جیف سیلڈن کہتے ہیں کہ اس خطے میں چین اور روس کی معاشی طور پر بڑھتی ہوئی موجودگی اس خطے میں دہشت گردی کی کوششوں کے خلاف ایک اور بڑا مسئلہ ہے۔
You have Russia in the case of Central Africa, which is going in with mercenaries and
وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں روس موجود ہے، جو سینٹرل افریقہ کے کیس میں اپنے مفادات کے پیش نظر حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے معاہدے کر رہا ہے۔ وہاں چین بھی موجود ہے جو معاشی امداد کا وعدہ کر رہا ہے، اور بعض دیگر ملک بھی۔ ایسے اشارے ہیں کہ یہ ڈیلیں کارگر ثابت نہیں ہوں گی۔ وہ حکومت کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں اس وقت پیسے کی ضرورت ہے، انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ وہاں کئی عوامل ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شہریوں میں معاشی مشکلات دہشت گرد گروپوں کو اپنی مارکیٹنگ کا ایک ہتھیار فراہم کرتی ہیں۔ یہ کہنا ہے وائس آف امریکہ کے لیے ونسنٹ ماکوری کا، جو انگلش سروس کے لیے افریقہ ڈویژن کے مینیجنگ ایڈیٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
ون آف دی اپروچز دیٹ موسٹ آف دیز نیشنز آر سیئنگ وڈ ورک بیسٹ اینڈ اسپیشلی ان کولابوریشن،
ایک سوچ یہ بھی ہے کہ جیسے بہت سارے ملک کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیں بہتر رہیں گی، خاص طور پر جب مغربی اتحادی ممالک غربت اور تعلیم میں مسائل کے حل کے لیے تعاون کر رہے ہیں، لہٰذا اس قسم کے وسائل انہیں دستیاب ہوں گے، اس سے انہیں مدد ملے گی، وہ اپنے نوجوانوں کو کچھ بہتر دے سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ بہتر اقدامات کر سکتے ہیں کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کے رحم و کرم پر نہ ہوں۔ ماکوری کہتے ہیں کہ مسلم ممالک کے اندر دہشت گردی کے خلاف بھی کوشش کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں کے خلاف ہونے جیسے تعصبات بہت مضبوط ہیں۔ رابرٹ رافیل کے لیے میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
جنوبی بحیرہ چین میں ایک مسافر کشتی کے ڈوبنے سے کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ گیزو صوبے کے بین راؤ گاؤں میں پیش آیا۔ چین کے سرکاری ٹیلی ویژن نے دکھایا ہے کہ غوطہ خوروں سمیت تلاش کرنے والی ٹیمیں جمعے کی صبح ان 8 افراد کو تلاش کر رہی ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں۔ پولیس کپتان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے جو ان 11 افراد میں شامل تھا جسے بحفاظت زندہ بچا لیا گیا۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں اسد نذیر، پروڈیوسر فائزہ بخاری اور انجینئر نک آئیونوف۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہے گا، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔